بعد میں سنت کے لیے وقت دیا جاتا ہے، یہاں جو نماز میں مشغول ہیں وہ فارغ ہو جائے، جو تلاوت کر رہے ہیں مکمل کر لیں، 2 منٹ میں کوئی حرج نہیں، میں کھڑا رہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب تک ایک دو لوگ سنت پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ درود شریف پڑھتے رہیں دھیرے دھیرے، ان کی سنت مکمل ہوگی پھر بات ہوگی انشاءاللہ. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی حلمک بعد علمک. سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی عفوک بعد قدرتک. اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اما بعد. بھائیو، بزرگوں اور دوستو، آپ کی اس مسجد میں وقفے وقفے سے حاضری ہوتی رہتی ہے. ہمارے دوست ہیں ہاشم موسیٰ سیٹھ صاحب، حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ میزبان تھے. حضرت ہردوئی کے ایک اور میزبان کلکتہ سے یہاں تشریف لائے، اس مناسبت سے ہاشم بھائی نے یاد کیا تو میں حاضر ہو گیا. پھر انہوں نے حکم دیا کہ کچھ دین کی بات بھی جمعہ میں ہو جائے. اللہ کا فضل ہے، آپ حضرات سے طبیعت مانوس ہے، یہاں حاضری ہوتی رہتی ہے. جو باتیں اللہ تعالیٰ دل میں ڈالے گا، جو اپنے بڑوں سے ہم نے سن رکھی ہے، اس نیت سے پیش کریں گے کہ اللہ ہم کو بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. دیکھیے اللہ والوں کا تعلق آدمی کو دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے، آخرت میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ حضرت مولانا شعبہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت برسوں پہلے، 20 برس سے زیادہ کا زمانہ ہو گیا کہ یہاں قیام کیا تھا، لیکن اس کا فیض آج بھی یہ ہے کہ حضرت کے متعلقین ملک بھر سے آتے ہیں اور حضرت کے یہاں آتے ہیں، ملتے ہیں۔ تو اللہ والوں کا فیض بہت دنوں تک جاری رہتا ہے ہر اعتبار سے۔ اللہ تعالی ہم کو اپنے بڑوں کی، بزرگوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہمارے بڑے دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ جو ہیں، اللہ ان کی عمروں میں صحت سلامتی کے ساتھ برکت عطا فرمائے، ہم سب کو قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، جمعہ میں عام طور پر میرا معمول ہے، کسی بھی مسجد میں جانا ہوا تو میں واعظ بیان تقریر کے تکلف سے الگ ہو کر کے ہر نمازی سے دو چیز کی درخواست کرتا ہوں۔ میں نے کبھی آپ سے بھی وہ بات کہی ہوگی، چونکہ میں کثرت سے یہاں آتا ہوں، مختصر اس کا مذاکرہ کر لیتا ہوں۔ جمعہ کے دن کا سب سے اہم کام ہے کثرت سے درود شریف پڑھنا۔ اس لیے جب جمعہ آئے، مرد، عورت، مسافر، مقیم، صحت مند، بیمار، جو بھی مسلمان ہے، چونکہ جمعہ اللہ تعالیٰ نے صرف اسی امت کو دیا ہے، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ جمعہ کا نفع ہے، یہ جمعہ کا مقصد ہے، یہ جمعہ کی صحیح قدردانی ہے، اور اس طرف نبی پاک نے خود توجہ دلائی ہے کہ مجھ پر روشن رات اور روشن دن میں کثرت سے درود پڑھا کرو۔ اور دنوں میں تو پڑھا ہی جائے گا، لیکن اس رات میں جو گزر گئی اور یہ دن جو گزر رہا ہے، ہم کو، آپ کو بہت بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز شریف، نماز والا درود شریف پڑھ لیں، اچھی بات ہے، کوئی دوسرا مختصر سا پڑھ لیں، اچھی بات ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیں، اچھی بات ہے، لیکن جمعہ جمعرات غفلت سے نہیں گزرنا چاہیے۔ آپ اس کی تبلیغ بھی کریں، اپنے گھر میں بھی یہ بات کہیں، اپنے ملازمین سے یہ بات کہیں، اپنے دوستوں سے یہ بات کہیں، توجہ دلائیں۔ جو بندہ کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، اس کا ذاتی تعلق نبی پاک سے بہت مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات سچی ہے، کسی کا کوئی رشتہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اگر ہم کو کسی کا رشتہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، تو ہمارے نبی کی غلامی والا رشتہ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ باقی جب سور پھونکا جائے گا، سارے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ ماں بیٹی کو نہیں پہچانے گی، بیٹی ماں کو نہیں پہچانے گی، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اگر کوئی کام آئے گا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت تھانوی کے خلیفہ ہیں مولانا عبد الماجد دریابادی، وہ فرماتے ہیں جب وقت پڑا نازک اپنے ہوئے بیگانے، ہاں کام اگر آیا تو نام تیرا آیا۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نام کام آئے گا، ان کا رشتہ، ان کا تعلق، ان کی غلامی ہی کام آئے گی۔ درود پڑھ کر کے، سنتوں پر عمل کر کے، سنتوں کی دعوت دے کے، سنتوں کا اہتمام کر کے، اور میں ایک دم آخری درجے کی بات کرتا ہوں، اگر سنتوں پر عمل نہیں ہو پا رہا ہے، تو کم سے کم اپنے آپ کو محروم سمجھ کے افسوس کر کے کہ اللہ میں محروم ہوں کہ نبی کی سنت چھوٹ گئی مجھ سے۔ اگر کسی ایمان والے کو دل میں اتنا بھی قلق ہے، تو یہ بھی نبی کے تعلق کی بات ہے کہ وہ نبی کا جون سا طریقہ چھوڑ دے رہا ہے، کم سے کم اس کو اپنی محروبی پہ افسوس تو ہو رہا ہے۔ اس طرح سے اپنا رشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط کیا جائے، کیونکہ جب بندہ قبر میں اتارا جائے گا اور قبر میں مشکل ترین سوالات ہوں گے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو دیکھ کر کے بہت روتے تھے۔ آپ کے ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ رات بھر قرآن شریف پڑھتے ہیں، جنت جہنم کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، کبھی اتنا نہیں روتے، قبر دیکھ کے اتنا روتے ہیں؟ فرمایا یہ پہلی منزل ہے، اگر یہاں کسی کی کشتی پھنس گئی تو وہ پھنس جائے گی۔ قبر میں سونے والے کی قیامت قائم ہو گئی، اور سب کو سونا ہے۔ سچی بات ہے، کسی کی عمر 50 ہو گئی، کسی کی 60، کسی کی 40، پورے اسٹیٹ میں 200 سال کا کوئی آدمی نہیں ہوگا، 100 سال کا تو کوئی ہوگا ہی نہیں۔ ابھی تازہ سروے آیا ہے کہ 60 سال کے بعد زندہ رہنے والے 100 میں 16-17 لوگ ہی ہوتے ہیں، اور 70 کے بعد زندہ رہنے والے 10 کے اندر ہو جاتے ہیں، اور 80 کے بعد زندہ رہنے والے 100 میں 5 لوگ ہی ہوتے ہیں، اور آئندہ یہ ریشو اور گھٹتا ہی جائے گا۔ دنیا آج سروے کر رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے فرما دیا اعمار امتی ما بین 60 و 70، میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے بیچ میں ہوگی۔ بس ہم میں سے کتنے ہیں جو 60 میں پہنچ چکے ہیں، 70 کے قریب ہیں، کچھ ہیں جو 55 گزر چکا ہے، کچھ ہیں جو 50 گزر چکا ہے، تو بہر کیف سب کو قبر میں سونا ہے، اور وہاں کی منزل سب سے پہلی سوال والی بڑی کٹھن ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ قبر میں دیدار ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، دنیا میں جو سنتوں پر عمل کرتا ہوگا اور کثرت سے درود پڑھتا ہوگا وہ بے خطر پہچان لے گا، بے خطر پہچان لے گا، اور جیسے فرشتے اشارہ کریں گے من حضر رجل، وہ کہے گا انہی کا تو کلمہ پڑھتا تھا، فداہ امی ابھی، حضرت محمد الرسول اللہ یہی ہیں۔ یہ ایک ایسا جواب ہے جو ان دونوں جواب کا جامع ہے، تیسرا جواب دونوں جواب کو صحیح کرنے والا ہے کہ میرا رب کون ہے، میرا دین کون ہے۔ جس نے پہچان لیا اس نے رب کو بھی پہچان لیا، اس نے دین کو بھی پہچان لیا۔ جس کو نبی کی معرفت نہیں ہے اسے نہ اپنے رب کی معرفت ہو سکتی ہے نہ اپنے دین کی معرفت ہو سکتی ہے، کیونکہ نبی پاک کے ذریعے ہی تو اللہ کی پہچان ہوئی اور اللہ کے دین کی پہچان ہوئی۔ تو جو کثرت سے درود شریف پڑھیں گے، اور اس کے لیے خاص طور سے یہ روشن رات اور روشن دن ہے، اس لیے میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ یہ بات واعظ بیان کی نہیں، آپ اس کی تبلیغ کیجئے، اس کا اہتمام کیجئے۔ جو جمعہ درود شریف کے بغیر گزر گیا اس پر افسوس کیجئے، اور جو جمعہ ملے زندگی کا آپ درود شریف پڑھیں، یہ اس امت کا سب سے بڑا اعزاز اور شرف ہے۔ دوسری چیز میرے دوستو ہے، جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے قبولیت کی ساعت رکھی ہے، ایک لمحہ اس جمعہ میں ایسا ہے کہ بندہ جو مانگتا ہے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں دے دیتا ہوں، لیکن اللہ کی قدرت ہے وہ لمحہ چھپا دیا ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اسی رات اور دن میں ہے۔ اللہ علماء کو جزائے خیر دے، بعض علماء نے کہا کہ جب جمعہ شروع ہوتا ہے یعنی جمعرات کو مغرب کی اذان ہوتی ہے وہ لمحہ شروع ہو جاتا ہے، بڑا خاص وقت ہے دعا کا۔ کسی نے کہا جب جمعہ کی رات ڈھلنے لگتی ہے اور صبح صادق طلوع ہونے میں ایک آدھ گھنٹہ باقی رہتا ہے، چھٹا حصہ، تب وہ خاص وقت ہے۔ کسی نے کہا کہ اذان سے لے کے فجر کا سلام پھیرنے تک، کسی نے کہا اشراق تک، کسی نے کہا جب جمعہ کی اذان زوال پر پکاری جاتی ہے تب مقبولیت کا وقت شروع ہوتا ہے، کسی اللہ والے نے کہا جب امام صاحب خطبے میں دو خطبوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں جب بڑا قبولیت کا وقت ہے، آدمی دل دل میں اللہ سے دعا کرے، کسی نے کہا جب امام صاحب سلام پھیرتے ہیں، کسی محدث مفسر نے فرمایا کہ جمعہ کے دن عصر سے مغرب تک کا وقت ہے۔ میں کہتا ہوں ہے تو 24 ہی گھنٹہ، اسی میں تو وقت ہے۔ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، کسی جمعہ کو رات کو زندہ رکھیں، کسی جمعہ کو دن کو زندہ رکھیں، کسی جمعہ کو عصر کے بعد اہتمام۔ اگر ہم 3-4 بھائی ہیں، گھر میں کئی ممبر اور کئی لوگ ہیں، خاص طور سے اگر بوڑھے ماں باپ ہیں تو ان سے کہیں، کیونکہ نبی کے بعد سب سے مؤثر دعا امت کے لیے اس کے والدین کی دعا ہے، اور والدین میں بھی اس کے والد کی۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ہم لوگوں سے اس کی طرف سے غفلت ہو رہی ہے۔ ہم کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں دعا کرو، کسی اجتماع میں جاتے ہیں کہتے ہیں دعا کرو، کسی مجلس میں جاتے ہیں کہتے ہیں دعا کرو، امام صاحب کو پرچے بھیجتے ہیں دعا کرو۔ آپ کسی عالم دین سے پوچھ لیجئے، آپ کے لیے سب سے زیادہ مؤثر دعا والدین کی دعا ہے، اس کے بعد ہی سب کی دعائیں ہیں۔ اچھا، والدین کے لیے حاجی ہونا شرط نہیں، نمازی ہونا شرط نہیں، بزرگ ہونا شرط نہیں، قاری ہونا شرط نہیں، مفتی، کوئی شرط نہیں ہے۔ جس سے آپ پیدا ہوئے ہیں وہ ماں باپ ہیں، ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، وہ چاہے جاہل ہو، نافرمان ہو، جیسا بھی ہو، اس نے آپ کو جنم دیا ہے، وہ ماں۔ ہماری طرف سے پڑھے لکھے لوگوں سے، ہمارے جیسے مدرسوں کے پڑھنے والوں سے بھی غفلت ہوتی ہے کہ وہ ماں باپ کو جاہل سمجھ کر کے اس کی عزت کم کرتا ہے۔ بھئی ماں ہے، باپ کیسی بھی ہو، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ماں حضرت آمینہ بچپن میں گزر گئی تھی، لیکن آپ کی دودھ پلانے والی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ حیات تھی، فتح مکہ کے بعد تک آپ زندہ تھی۔ جیرانہ ایک مسجد ہے جہاں سے حاجی عمرہ کرنے جاتا ہے، اسی کے قریب وہ قبیلہ بنو سعد ہے، وہیں وہ رہتی تھی، اور انہی جنگلوں میں نبی پاک نے ان کی بکریاں چرائی تھی اپنے بچپن میں۔ جب آپ واپس جا رہے تھے جیرانہ میں ٹھہرے تھے تو ایک مدنی راوی ہیں مدینہ شریف کے انصاری صحابی ہیں ان کی یہ روایت حدیث کی کتابوں میں لکھی ہے وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک چادر اوڑھے ہوئے ایک بڈھی عورت لڑکھڑاتی ہوئی گرتی ہوئی مجمع کی طرف آ رہی ہے. دو طرح کا مجمع تھا, کچھ مکے والے تھے کچھ مدینے والے تھے, تو اس میں سے لوگ پہچاننے والے بھی تھے. تو جدھر سے وہ بڑھیا گزرتی مجمع ہٹتا جاتا تھا, یہاں تک کہ وہ رسول پاک کے پاس پہنچ گئیں. آپ بڑے کام میں مشغول تھے, کچھ تقسیم کر رہے تھے صحابہ کو, جب آپ کی نظر پڑی آپ نے کام چھوڑ دیا. اور میں جب یہ روایت بیان کرتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. رسول پاک نے جسم کے اوپر کی چادر اتاری اور زمین میں بچھا دیا اور اس پر اپنی اس بڑھیا ماں کو بیٹھایا جس نے بچپن میں نبی پاک کو دودھ پلایا تھا. میں ممبر پہ قسم کھا لوں, مجمع میں خدا ہے گھر میں قسم کھا لوں کہ جو قیمت رسول پاک کے جسم کی چادر کی ہے کائنات کے کسی چیز کی وہ قیمت نہیں ہے, کیونکہ اس چادر کو اللہ قرآن میں آئی ول مزمل آئی ول مدثر کہتا ہے, وہ تو نبی کے جسم کی چادر ہے. لیکن وہ چادر کس کے پیروں میں ڈالی جا رہی ہے؟ ماں کے پیروں میں ڈالی جا رہی ہے. اور پھر وہی مدنی صحابی کہتے ہیں کہ رسول پاک نے ان کو بیٹھا کے ان سے پیار کی باتیں کہنا شروع کر دیا. ایک حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی بیٹا اپنے آپ کو ایسا بنا لیتا ہے کہ اس کے ماں باپ اس سے دل کی بات کہتے ہوئے ڈریں تو اس کی بدنصیبی ہے. یہ قرآن میں نص قطعی آیت کریمہ ہے کہ ماں باپ کے سامنے جھک کے بات کیا کرو, زور تیز آواز سے ان کے سامنے بات نہ کیا کرو. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں, نبی کی دعا کے بعد ہمارے حق میں سب سے زیادہ ہمارے ماں اور باپ کی دعا مؤثر ہے. اگر وہ زندہ ہیں ہمارے گھروں میں, جس کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, اور جس کے چلے گئے اللہ ان کو کروٹ کروٹ آرام نصیب فرمائے, ان کی قبر کو اللہ جنت کی باغ بنا دے, ان کو خوب راحت نصیب فرمائے. لیکن جس کے زندہ ہیں وہ جمعہ کے دن کم سے کم اپنے والدین سے اپنی تکلیف کے لیے دعا کے لیے کہہ تو سکتے ہیں کہ امی یہ تکلیف ہے. آج ہم تکلیف میں گھرے ہوئے ہیں, کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو سکھی ہو. آپ جس کو بڑا سکھی سمجھتے ہیں, سفید پوش سمجھتے ہیں, بڑا خوشحال سمجھتے ہیں, اس کی بھی پریشانیاں ہوتی ہیں. دنیا دکھ سے بھری ہوئی, دکھ سے کوئی خالی نہیں ہے. ہمارے مسائل ہماری پریشانیاں یا تو ہم جانتے ہیں یا تو اللہ جانتا ہے. اکابر یہ فرماتے ہیں جب کوئی خوشی پہنچے اللہ کا شکر ادا کرو, تکلیف پہنچے صبر کرو, اور اللہ کے سامنے دعا کرو, کیونکہ دعا کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. جو بندہ تکلیفوں میں اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے, اور بعض بندوں کا رونا دھونا اللہ کو پسند بھی آتا ہے, اس لیے بھی اس بندے کا امتحان ہوتا رہتا ہے. اگر ہمارے پاس چار جوڑی کپڑے ہیں اور اس میں سے ہم کو ایک جوڑا بہت پسند ہے اور ہم اسی کو منتخب کرتے ہیں اچھی جگہ جانے کے پہننے کے لیے, تو بار بار دھلائی کس کی ہوتی ہے بھائی؟ اسی شیروانی کو بار بار ڈرائنگ کریں گے, پریس کریں گے, جسے پہن کر کے بار بار آپ کو جانا ہے. اسی بوٹ کو بار بار پالش کریں گے, برش ماریں گے, جسے پہن کر کے جانا ہے. تو اگر اس کپڑے اور اس بوٹ اور اس شیروانی کو اللہ تعالیٰ زبان دے دے اور وہ مالک سے پوچھے کہ آپ میرے اوپر کیا ظلم کر رہے ہیں, ہفتے میں دو مرتبہ مجھے دھلتے ہیں, گرم کرتے ہیں, صاف کرتے ہیں, ڈرائی کرتے ہیں, پریس کرتے ہیں اس کو زبان, تو آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے تو نادان ہے, مجھے تجھ سے پیار زیادہ ہے, میں جہاں جاتا ہوں جب تجھے پہن کے جاتا ہوں تو جچتا ہے. یہی بندے کو سمجھنا چاہیے, اگر کسی مومن بندے کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ خدا کی طرف سے اس پر عتاب نہیں ہے, بلکہ ممکن ہے اس میں اللہ کی کوئی رحمت چھپی ہوئی ہو. کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ مشکلات کے ساتھ دو آسانیاں ہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ تم اللہ کے خاص بندے ہو, نیک بندے ہو, اللہ تعالیٰ تم کو آزماتا ہے. کیا تم سمجھتے ہو کہ خدا کے قریب ہو جاؤ گے تم کو تکلیف نہیں پہنچے گی؟ تکلیف مشرق کو, منافق کو, کافر کو پہنچتی ہے ناراضگی کی وجہ سے, اللہ اس سے ناراض ہے, اور مومن کو پہنچتی ہے کہ اللہ اس کی زجا فضا رونا دھونا سجدہ نماز توجہ مناجات کو خوش ہوتا ہے دیکھ کر. اس لیے ہر تکلیف پر اللہ کی شکایت نہیں کرنی چاہیے, بہت سارے لوگ ہیں ذرا سی تکلیف ہوئی تو شکایتیں شروع کر دے گا کہ ارے صاحب روزی نہیں مل رہی ہے، کیا کریں، بیکاری ہے، کاروبار نہیں. کبھی غور کرو کہ اللہ کی شکایت دکاندار سے کر رہے ہو، دوست سے کر رہے ہو، پان بھائی بندہ اللہ سے لو لگائے، اچھی باتیں پہنچی شکر ادا کرو، تکلیف پہنچی صبر بھی کرو، اللہ سے دعا بھی کرو. کوئی بندہ اس کائنات میں تکلیف سے بچا ہوا نہیں ہے. مومن کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ جب وہ دعا کرتا ہے تو اپنے اللہ سے مناجات کرتا ہے، اس اللہ سے مانگو، جس کو عربی میں دعا کہتے ہیں، میں اس کا اردو میں ترجمہ کرتا ہوں اللہ سے مانگنا. ہمارا مانگنا ہمارے اللہ کو پسند ہے، دیتا وہی ہے، خزانہ وہی اسی کا ہے، وہی خزانوں کا مالک ہے. وہ نہ چاہے تو کوئی نہیں دے سکتا، نہ قسمی دہانت نہ قسمی دہد، خدا می دہانت خدا می دہد. بظاہر دیکھنے میں ماں باپ بچے کی پرورش کرنے والے ہوتے ہیں. ایک دعا ہے اللہم واقعتن کا واقعت الولید، اللہ جیسے تو بچے کی حفاظت کرتا ویسے کرے. دیکھنے میں ماں تربیت کر رہی ہے، باپ تربیت کر رہے ہیں کوئی، لیکن حقیقت میں رب العالمین اللہ ہے. اگر وہ نہ چاہے تو ماں کے چھاتی میں دودھ نہیں اتر سکتا، لیکن وہ رب ہے. بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ماں کی چھاتی دودھوں سے بھر جاتی ہے. آج تک دنیا پتہ نہیں لگا سکی کہ اس بچے کے رونے میں اور ماں کی چھاتی کے دودھ اترنے میں کیا کنیکشن لگا ہوا. ادھر بچہ رویا، ادھر ماں کی چھاتی دودھ سے بھر گئی. مولانا رومی کہتے ہیں غم روزی مخر درہم برہم مزن اور آ کے دفتر رہا، غم روزی مخر برہم مزن اور آ کے دفتر رہا، کہ پیشس طفل عزت پر کنت پستان مادر رہا. کیا انسان تو یقین کرے کہ تجھے پالنے والا اللہ ہی ہے؟ تو روزی کے لیے حرام کرتا ہے، ناجائز کرتا ہے، رشتے توڑتا ہے، گناہ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، نہیں، مقدر کی لکھی ہوئی روزی مل کے رہے گی. کیونکہ دیکھو نا، بچہ پیدا ہونے سے پہلے ماں کی پستان دودھ سے بھر جاتی ہے، یہ بھرنے والا اللہ ہے. ابھی روزی کھانے والا دنیا میں نہیں آیا ہے، لیکن اس کی روزی ماں کے پستان میں آ گئی. وہ دوسری مثال دیتے ہیں کہ تمہارے گھروں میں چھپکلی دوڑتی رہتی ہے، کبھی تم نے غور کیا اس کو پر نہیں ہے، اس کی روزی کو اللہ نے پر لگایا ہے. اس کی روزی اڑ کر کے اس کے پاس پہنچتی ہے، پھر یہ شکار کرتی ہے. تو وہ اللہ جو اپنی ہزاروں مخلوقات کو روزی دیتا ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے، تم کو بھی روزی دینے والا ہے. وہ تم سے یہ چاہتا ہے کہ حلال راستے اختیار کرو، جائز راستے اختیار کرو، اللہ سے مانگو، جزا فضا کرو، اس کے حق کو ادا کرو، اس طرح سے روزی کماؤ. روزی کے لیے اللہ کو بھولو نہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس کو دعا کہتے ہیں اسے اللہ سے مانگنا کہتے ہیں. جمعہ میں ایک ساعت ایسی ہے کہ اس مانگنے میں اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ رد نہیں کرے گا، ضرور دے گا. اگر یہاں دینا مناسب نہیں تو وہاں دے گا، مگر دے گا ضرور. اور بعض لوگوں کی دعائیں یہاں قبول نہیں ہوتی، وہاں ملیں گی. وہ دیکھ کے گھبرا جائیں گے، نیکیوں کا پہاڑ کہاں سے آیا نام اعمال میں. اللہ یاد دلائے گا تم نے دنیا میں دعا کی تھی، وہاں تو ملی نہیں تھی، کہاں نہیں ملی تھی. فرمائے گا میں نے آج کے دن کے لیے بچا کے رکھا تھا. تو وہ حسرت کرے گا کہ اے کاش میری ایک دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوتی. کیونکہ ہماری سب سے بڑی ضرورت کا دن آخرت کا دن ہے، جس دن دنیا کا کوئی سکہ نہیں چلے گا، صرف ایمان اور اعمال کا ہی سکہ چلے گا، وہ بھی اللہ کے فضل کے ساتھ. اگر اللہ کا فضل نہ ہوا، حضرت عائشہ فرماتی من نوقش فقد حلق، زیادہ اپنے اعمال پر بھی غرور فخر نہ کرو. اگر اللہ نے کیوں کیسے سوال جواب شروع کر دیا تو ایک سجدے کا حساب دینا بھی آسان نہیں ہوگا. اس لیے ایمان اور اعمال کا سکہ آخرت میں چلے گا، لیکن اللہ کے فضل کے ساتھ ہی چلے گا. یہ دو چیز ہے جو اپنے دوستوں سے اکثر میں جمعہ کی ملاقات میں اس امید پہ کہتا ہوں کہ آپ میرے لیے بھی دعا کریں گے. اور یہ کوئی تقریر نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے گھر والوں کو بھی یہ بات سمجھائیں گے، دکان والوں کو، پڑوسیوں کو، دوستوں کو. آٹھویں دن جمعہ آتا ہے، جمعہ میں فرض نماز دو رکعت پڑھی جاتی ہے، خطبہ پڑھا جاتا ہے. جمعہ مومن کے لیے عید کہا جاتا ہے. جمعہ سارے دنوں کا سردار، یہ امت ساری امتوں کی سردار، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں اور سارے کائنات کے سردار. جمعہ سے جمعہ تک مومن کی ترقی ہوتی ہے، اس کے حالات اچھے ہوتے ہیں، اس کے اعمال ترقی کرتے ہیں، اس کو سکون اور راحت ملتی ہے. اگر کسی نے دو چیز کا اہتمام کیا آپ دیکھ لیں تجربہ کر کے آپ کا جمعہ آپ کے لیے کتنے سکون اور راحت کا ذریعہ بنے گا. ورنہ ہم نے فرض ادا کر لیا, نماز پڑھ لیا, سنت ادا کر لیا, غسل کر لیا, خطبہ سن لیا, امام سے قریب ہو گئے, اس کا نفع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جمعہ سے جمعہ تک کے گناہ معاف کر دے گا. حدیث شریف میں ہے کہ جس نے جمعہ کے دن صبح سے ویرے نہایا دھویا غسل کیا مسجد آیا ممبر سے قریب ہو کے بیٹھا خطیب کی بات سنا غفر له ما تقدم من ذنب, ایک ہفتے گناہ معاف ہو گئے. تو جمعہ کا ایک ایک قدم اپنے اندر بڑی فضیلت رکھتا ہے. یہ دو کام انتہائی بنیادی ہیں جو ہر مسلمان کے لیے ہے. مسجد میں مسافر نہیں آ سکتا, عورت نہیں آ سکتی, معذور نہیں آ سکتا, قیدی نہیں آ سکتا, لیکن مسلمان تو وہ بھی ہیں نا, تو جمعہ کی برکتیں ان کو بھی تو ملنی چاہیے. وہ کیسے ملیں گی؟ درود شریف پڑھیں گے, قیدی پڑھے گا, مریض پڑھے گا, مسافر پڑھے گا, عورتیں پڑھیں گی, بچیاں پڑھیں گی, سب پڑھیں گے. دعا کا دروازہ کسی پر بند نہیں ہے. مسجد کے محراب میں دعا کرو تب بھی وہ سنتا ہے, اپنے گھر کی کال کوٹری میں دعا کرو تب بھی وہ سنتا ہے, زبان سے یاد کرو تب بھی وہ سنتا ہے, دل میں یاد کرو تب بھی وہ سنتا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ نے خود قرآن میں کہہ رکھا ہے یعلم ما فی الصدور, کی دلوں کے بھید کو وہ جانتا ہے. بھید کسے کہتے ہیں؟ جو لفظوں میں نہیں لکھا جاتا. دل میں کیا کیا آ رہا ہے زبان نہیں کہہ رہی ہے, لفظوں میں لکھا نہیں جا رہا ہے, کسی کو معلوم نہیں, مگر دلوں کے بھید کو بھی وہ اللہ جانتا ہے. اس کے لیے جمعہ کا وقت انتہائی قیمتی وقت ہے, ہم کو اسے گنوانا اور ضائع کرنا نہیں چاہیے. یہ میں اکثر اپنے دوستوں سے جمعہ کی ملاقات میں اپیل کرتا ہوں. میں نے اس بات کو آپ کے سامنے پھر مذاکرہ کر دیا, آپ نے مجھ سے کبھی سن رکھا ہوگا, چونکہ میرا مستقل ہی معمول ہے جمعہ میں کہیں بھی کچھ کہنا ہوا تو میں یہ دو باتوں کی درخواست اپنے دوستوں سے کرتا ہوں. اسی کے ساتھ تیسری بات ہے میرے دوستوں, جو بار بار آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے گھر والوں سے کہو, اپنے عزیزوں سے کہو, رشتہ داروں سے کہو, بال بچوں سے کہو, اسلام نے ہم کو ایک خاندانی نظام دیا ہے, ایک گھریلو نظام دیا ہے, ہماری جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں جوائن فیملی, کمبائنڈ فیملی. اسلام میں رشتوں کا بڑا احترام ہے, جیسے نماز روزہ فرض ہے ایسے ہی رشتہ داریوں کا نبھانا بھی فرض ہے. جب کوئی مسلمان صحیح معنوں میں اپنے خاندان کی فکر کرتا, رشتہ داری کی فکر کرتا ہے, گھر کی فکر کرتا ہے, اسے بڑے مجاہدے سے گزرنا ہوتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے فقیہ, بہت بڑے محدث, بہت بڑے مفسر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد, چچا کے لڑکے, چوتھے خلیفہ اور قیامت تک پیدا ہونے والے سارے اولیاء اللہ کے سردار. آپ کسی بھی بزرگ کا سلسلہ پڑھو, چشتی ہو, قادری ہو, سہروردی ہو, شاذلی ہو, فلاں, حضرت علی پر ہی منتہی ہوتا ہے. بہت کمالات کے حامل, ان کی فضیلت حدیث کی سب کتابوں میں لکھی ہے, لیکن کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے گھریلو مسائل کے بھی ماہر تھے. ان کی چھوٹی چھوٹی نصیحتوں میں زندگی کو درست کر لینے والی, معاشرے کو صحیح کر لینے والی, اپنے گھر کو جوڑ لینے والی بڑی قیمتی قسم کی ہدایت ہے. میں نے ابھی جلدی ان کی ایک بات پڑھی, وہ فرماتے ہیں گھر کے بزرگوں سے کہ گھر کی باتیں بھول جانے کی عادت ڈالو ورنہ زندگی تلخ ہو جائے گی. بظاہر ایک سادہ سا جملہ ہے کہ گھر کی باتیں بھول جانے کی عادت ڈالو ورنہ زندگی تلخ ہو جائے گی. پھر میں تلاوت کرتے کرتے میں نے سورہ تغابن پڑھا. سورہ تغابن قرآن کریم کے 28ویں پارہ میں ہے, 18 آیتوں کی سورت ہے. اس کی 14 نمبر کی سورت پڑھ کر کے تلاوت تو بارہا کرتے رہتے ہیں, اس ملفوظ کے ساتھ, اس تفسیر کے ساتھ جوڑ کر کے اس کی تلاوت کیا تو عجیب و غریب اس کا مضمون ہے. حفاظ کرام بھی غور کر لیں, علماء بھی غور کر لیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, شاید آپ کے بھی کان کھڑے ہو جائیں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے اس آیت میں. اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اے ایمان والو, تمہاری کچھ کی بیویاں, کچھ کی اولادیں تمہاری دشمن ہیں. یہ قرآن کہہ رہا, سورہ تغابن کے 14 نمبر کی آیت ہے, دوسرا رکوع. آپ بھی اٹھا کر کے دیکھ تفسیر سن لیجئے گا, علماء سے پوچھ لیجئے گا. اللہ فرما رہا اے ایمان والو, تم میں سے بعض کی بیویاں اور اولاد تمہاری دشمن ہیں. ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروهم و ان تعفوا و تصفحوا و تغفروا فان اللہ غفور الرحیم. اس ایک آیت کریمہ میں ہمارے مکمل خاندانی مسائل اور مشکلات کا حل اللہ نے رکھا ہے. ایک دشمن کے ساتھ آدمی زندگی کیسے گزارا کرتا ہے؟ اب آپ دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھو, ہم میں سے بہت سے ماں باپ کو شاید باہر کے دشمنوں سے وہ تکلیف نہ پہنچی ہو جو کبھی اپنی بیوی اور بچوں کی طرف سے پہنچی ہو. بڑے سے بڑا بہادر کبھی کسی دشمن کے سامنے نہیں رویا ہوگا, لیکن جب اس کی اولاد نے کبھی اسے اذیت دیا ہوگا, ایک جملہ ایسا کہا ہوگا, ایک حرکت ایسی کی ہوگی, ایک کام ایسا کیا ہوگا, تو اس کا دل ٹکڑے ہو گیا ہوگا, اس کی آنکھ سے آنسو کا دریا رواں ہو گیا ہوگا. یہ قرآن کی سچائی ہے. قرآن کریم چونکہ اللہ کی سچی کتاب ہے, اس لیے وہ حقیقت بھی بتاتی ہے, علاج بھی بتاتا ہے. اس کا قرآن علاج کیا بتاتا ہے؟ وہ ان تعفو و تصفحو و تغفرو. قرآن کہتا ہے ان کو نظر انداز کرنے کی عادت ڈالو. بیوی نے سخت بات کہہ دیا, ہنس کر کے اڑا دو, معاف کرنے کی عادت ڈالو, نظر انداز کرو, معاف کرو, ان سے انتقام نہ لو. کیوں؟ فرمایا اللہ غفور الرحیم ہے. اپنے بھی تو کرتوت سوچو, شاید کبھی تم نے بھی کسی کو ناراض کیا ہو, کبھی تمہارے بھی قول و فعل سے کسی کو اذیت پہنچی ہو. آج ہمارا خاندانی نظام جو منتشر ہوا ہے اس میں رشتوں کا احترام باقی نہیں رہ گیا. حالانکہ رشتے نماز روزے کی طرح رشتے نبھانا فرض ہے, اور ان تلخیوں کے ساتھ نبھانا فرض ہے. یہ قرآن کریم کی سچائی ہے. اور حضرت علی اس کا طریقہ سکھا رہے ہیں کہ گھر کی بہت ساری باتیں بھولنے کی عادت ڈالو, نہیں تو زندگی تلخ ہو جائے گی. بیوی کی بات کیوں بھولو؟ اس لیے کہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, کمزور ہے. حضرت نبی پاک کی وصیت ہے, استوسو بن نساء خیرا, اے لوگو مجھ سے عورتوں کے بارے میں میری بھلائی کی وصیت قبول کرو. نبی پاک کی زبان پر دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے دو لفظ تھا, ایک نماز نماز نماز, دوسرا عورتوں کے ساتھ وصیت کرتا ہوں بھلائی کرنے کی. اب جب اپنی بیویوں کے ساتھ, بیٹیوں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ, پھوپھیوں کے ساتھ, خالاؤں کے ساتھ کوئی اذیت پہنچے تو یہ سمجھ کے معاف کر دیا کرو کہ میرے نبی کی آخری وصیت تھی کہ عورتوں کے ساتھ میں تم کو وصیت کرتا ہوں بھلائی کرنے. حضرت علی کی بات یاد کر کے معاف کر دیا کرو کہ یاد رکھو کہ خالہ نے کیا کہا, پھوپھی نے کیا کہا, چچی نے کیا کہا, بیٹی نے کیا کہا, بہو نے کیا کہا. یاد رکھو, زندگی تلخ ہو جائے گی. زندگی کا سکون چاہتے ہو تو ان خواتین کی باتوں کو معاف کرنے کی عادت ڈالو. اولاد جب پیدا ہوتی ہے تو نادان بچے ہوتے ہیں, جب بڑے ہوتے ہیں تو قرآن کہتا ہے ان کو عقل نہیں ہے. اسی لیے قرآن کا ایک طریقہ ہے کہ اگر کوئی بچہ یتیم ہو گیا تو اس کا مال چچا یا دادا لے لے, اس یتیم نہ سمجھ کو اپنا مال نہ دے, یتیم کی پرورش چچا کرے. پھر قرآن کہتا ہے فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُ رُشْدًا, جب تک ان کو سمجھدار سمجھ لو کہ یہ سمجھدار ہو گئے ہیں, اب ان کا مال ان کو دو, ورنہ ان کی کڑوی کسیلی برداشت کر کے بھی ان کے مال کی حفاظت اور نگرانی کرو. اور فرمایا خبردار, اگر بھتیجے یتیم کا مال کھا لیا تو پیٹ میں جہنم کی آگ کھایا جیسا ہے. اب یہ کتنا مشکل پل صراط کا راستہ ہے کہ دادا یا چچا یا بڑا بھائی یتیم کے مال کی حفاظت کر رہا. قرآن کہہ رہا ہے کھاؤ گے تو جہنم کی آگ پیٹ میں کھاؤ گے, اور مال والا نادان ہے. قرآن کہہ رہا ہے ابھی سمجھدار نہیں ہے, اس کا مال مت دو, سمجھدار ہونے کے بعد اس کو آزماؤ, اگر اس کی سمجھداری پر تم کو بھروسہ ہے تب مال دو. کتنی مشکل زندگی ہے یتیم کے سرپرست کی. قرآن کریم کو آپ تلاوت کر کے دیکھیں گے تو ہمارے خاندانی نظام کو قرآن نے انتہائی مضبوط کر کے پیش کیا ہے. آج جو گھروں میں بے قراری ہے, بے چینی ہے, بچوں کو بڑوں کے برابر سمجھ لیتے ہیں, عورتوں کو بالمقابل سمجھ لیتے ہیں, بھتیجوں اور بھائیوں کو دشمن سمجھ لیتے ہیں, اور زندگی کی ساری انرجی انہی کے پیچھے خرچ کر دیتے ہیں, انتقام لینے میں, بدلہ لینے میں, باتوں کا جواب دینے میں, رشتے قطع کرنے میں, زندگی کا ساری قوت ادھر خرچ کرتے ہیں, دوسری طرف ترقی نہیں ہوتی. الجھ الجھ کر کے رہ جاتے ہیں. اگر صحیح معنوں میں مسلمان اپنے خاندانی نظام کو سمجھے اور قرآن کریم کا ایک اصول کہ معاف کرنے کی عادت ڈالو, بھولنے کی عادت ڈالو, نظر انداز کرنے کی عادت ڈالو, سدھارنے کی عادت ڈالو, اللہ سے بھی دعا کرو ان کے بھی اصلاح کی فکر کرو, تو تمہاری زندگی پرسکون ہو جائے گی. کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے, تم نے بھی تو اس کی نافرمانی کیا ہوگا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے, ایک صحابی اپنے غلام کو مار رہے تھے. آپ تو رحمت للعالمین تھے, آپ نے دیکھا, ٹھہر گئے, بلایا, کہا کیوں مار رہے ہو؟ فرمایا غلطی کر رہا ہے. سیدھی سی بات تھی, صحابہ تو سچے تھے, بہانے تو نہیں کرتے تھے نا. مارا, رسول اللہ کے سامنے پکڑے گئے, آپ نے سوال کیا, صفائی سے کہا غلطی کرتا ہے. کوئی ہمارے جیسا چالاک مسلمان ہو تو بہانے کرتا نہیں, یہ کر رہا تھا, نہ کہا ہم غلطی کیا, میں نے مارا. اللہ کے نبی نے کہا مارا نہ کرو, معاف کر دیا کرو. تو ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ بار بار غلطی کرتا ہے, کتنی بار معاف کیا کروں؟ وہ بھی سچی بات تھی بھائی, بچوں کی طرف سے ماں باپ کو زحمت, شاگرد کی طرف سے استاذ کو زحمت, دوست بھائی کی ہوتا نہیں ہوتا ایسا سوال, اپنے گماشتے نوکروں کی طرف سے, منیجروں کی طرف سے ہوتی. میں بار بار غلطی کرتا ہے, کب تک معاف کروں؟ نبی پاک نے ایک جملہ فرمایا, وہی ترجمۃ الباب اس حدیث کا, فرمایا جتنی بار اپنے اللہ سے تم معافی کی امید رکھتے ہو اتنی بار معاف کر دیا. آپ سمجھ گئے؟ یہیں آ کر کے سماج کی وہ بات بھی یاد رکھو, اگر سماج میں کبھی کسی نے بڑا گناہ کر دیا, ہم زندگی بھر اس کو تانا دیتے رہتے ہیں. اس بیچارے نے تو گناہ کر کے شاید توبہ کر لیا ہو, گویا اللہ نے معاف کر دیا, ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. خاندان میں کسی جوان سے, کسی بچے سے, کسی بچی سے, کسی عزیز سے کوئی غلطی ہو گئی, مرنے تک اس کو ہم تانا دیتے رہتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے نبی کو یہ بات بہت بری لگتی ہے کوئی ان کے امت کو تانا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو تانا نہیں دیا کرتے تھے, اس لیے یہ ہم تانا دے رہے ہیں اور کس کو دے رہے ہیں؟ شاید اس نے گناہ کر کے اللہ سے توبہ کر لیا ہو, تو وہ گناہ کر کے بھی توبہ کر کے اللہ کا قریبی ہو گیا, اور ہم آج بھی تانے دے دے کر کے, تانے دے دے کر کے اللہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. گویا خدا نے تو معاف کر دیا, ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے خاندانی نظام کو انتہائی متاثر کرتی ہیں, اور رشتہ قریب ہونے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے سے جڑ نہیں پاتے. حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کا, خاندانوں کا بہت لحاظ کیا تھا, اور یاد رکھو قیامت کے حساب و کتاب میں رشتوں کا بھی حساب ہوگا. آپ کی پرورش آپ کے دادا نے کیا تھا, دادا کے بعد چچا نے کیا تھا. چچا کا نام ابو طالب تھا, ابو طالب کی بیٹی کا نام ام ہانی تھا. جب مکہ فتح ہوا اور آپ تشریف لائے, آج تو آپ مکے میں فاتح بن کے داخل ہوئے تھے, ایک دن وہ تھا کہ آپ کو مکے سے نکالا گیا تھا, آج آپ مکہ شریف میں فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں اور سارے دشمن سامنے کھڑے ہیں, معافی کی آپ سب کو معاف بھی کر دے رہے ہیں, لیکن آپ کس کے گھر گئے؟ حضرت ام ہانی کے گھر گئے, جو آپ کے چچا کی بڑی بیٹی تھی, آپ ان کو اپنی بہن مانتے تھے, ان کے گھر گئے اور آپ نے وہیں غسل کیا. ابھی بہت قریب تک حرم شریف میں اس حصے کو بیت ام ہانی کہتے تھے, اور وہاں وہ پتھر لگا ہوا تھا جس پہ آپ نے غسل کیا تھا, کھمبے کی شکل. بعد میں دوسرے لوگ آئے, فرمایا رسول اللہ عقیل کے گھر چلیے. ابو طالب کے بچے طالب, عقیل, جعفر, علی, اس میں سے حضرت عقیل مسلمان نہیں ہوئے تھے. جعفر مسلمان ہوئے تھے, ان کا لقب جعفر تیار ہے. حضرت علی بچوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئی, آپ کے ساتھ آئے, آپ کے داماد ہوئے, تو آپ نے فرمایا عقیل نے ہمارے لیے کچھ چھوڑا نہیں ہے, ہم کیا چلیں. پھر انہی عقیل کے بچے مسلمان ہوئے تو حضرت حسین نے ان کے ساتھ بہترین نبھاؤ کیا. آپ کسی طرح سے کبھی بھی, میں اب ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے, میں نوجوان بچوں سے خاص طور سے درخواست کروں گا سیرت پاک کا چاپٹر پڑھیں, مواد پڑھیں. اب تک آپ نے نماز, روزہ, حج, زکات کا بیان خوب سن لیا, آج میں درخواست کر کے جا رہا ہوں کہ رسول اللہ کی سیرت میں یہ تلاش کرو کہ آپ نے رشتے کیسے نبھائے ہیں, کس رشتے دار نے کیا اذیت دیا, آپ نے اسے کیسے معاف کیا, اور کس طرح اس کے آڑے وقت میں اور دکھ میں آپ کام آئے ہیں, اور اسی کی اس وقت ہم کو ضرورت ہے اگر ہماری گھریلو زندگی پرسکون ہونا ہم چاہتے ہیں. تو اگر ہماری کمیونٹی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، مسلمان مسلمان بھائی سے قریب لانا چاہتے ہیں، سکون کا معاشرہ اگر چاہتے ہیں، تو ہم کو انہی صحابہ والے معاشرے کو پکڑنا ہے جو رسول اللہ نے دنیا میں بنایا تھا، جہاں تمام باتوں کے باوجود بھی ایک دوسرے کے حق کو پہچانتے تھے، ادا کرتے تھے، معاف کرتے تھے، سینے سے لگاتے تھے۔ وقت ہو گیا ہے، 1:15 تک کا یہ وقت تھا، میں نے جو کہا میں خود بھی اس پر عمل کا محتاج ہوں، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ اس مسجد کو دیکھ کے جی بہت خوش ہوتا ہے، صاف ستھرا نظام، وضو خانہ، حمام، اللہ تعالیٰ اور مسجدوں کو بھی اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری مسجدیں پاک صاف رہنے چاہیے، ایک بہترین ہماری یہ دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مساجد مدارس کی حفاظت بھی فرمائے، اس میں خدمت کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، نظر بد سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، آمین۔